الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. وقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنی گزارشات میں ان آیات کا ذکر کر رہے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، انہیں ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے، اور یہ سیکھ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. آج سے اسی سلسلے کا اسی ترتیب کے مطابق آغاز کر رہے ہیں. آج جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی ہے، آیت کا حصہ پڑھا گیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور مالی معاملات کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت. معروف معنوں میں عبادات 25% اور معاملات 75% ہیں، اگرچہ ہمارے معاملات بھی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو وہ بھی عبادت شمار ہوتے ہیں. اس آیت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے قرض کی شرعی حیثیت اور اس کے احکام کیا ہیں، یہ بات سامنے آ جانی چاہیے. انسانی معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی وقت ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد، نصرت، ہیلپ اور تعاون کی ضرورت پڑ سکتی. یہ تعاون جانی ہو، مالی ہو، قانونی ہو، اخلاقی، سیاسی، مادی، اور دوہرا دوں کہ خاص طور پر مالی بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں ایسے لوگوں یا قوموں اور ملکوں کی ایک بڑی تعداد یا اکثریت ہے جو کبھی نہ کبھی آپس میں قرض یا ادھار لینے یا دینے کا معاملہ کرتی ہے. قرض ضرورت مند افراد کے لیے ایک ایسا سہارا ہے کہ جس سے وہ اپنی بہت سی انفرادی، اجتماعی، معاشی اور معاشرتی ضروریات پوری کر سکتے. قرض اور ادھار کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے قرض، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور دوسرا ہے دین، دال پر زبر. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اور خاص طور پر جہاں وراثت کا ذکر ہے سورہ نساء میں، وہاں دین کا لفظ بار بار آیا ہے۔ قرض کے لغوی معنی کاٹ دینے کے ہیں۔ کینچی جو کپڑا کاٹتی ہے، کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے مقراض کہتے ہیں، کاٹ دینے والے، کاٹ دینے کا ایک آلہ۔ جو آدمی کوئی چیز یا سرمایہ اپنے پلے سے کسی کو قرض دیتا ہے، وہ یقیناً اپنی آمدنی یا جمع شدہ رقم سے ایک حصہ اس طرح جدا کر کے دیتا ہے گویا وہ کاٹ کر اس کے حوالے کر رہا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر قرض دار اور قرض خواہ شرعی حدود کی پابندی نہ کریں تو یہی معاملہ ان کے درمیان اچھے تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے، تھوڑی کم کر، القرض مقراض المحبہ، کہ قرض محبت کی قینچی ہے۔ اصطلاح شرع میں لفظ قرض خاص معنی رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرض صرف اس نقد سرمائے یا جنس کو کہتے ہیں جو کسی کو واپسی کے لیے دی جائے، یعنی کسی کو اس طرح دی جائے کہ وہ اسے واپس کرے گا، اس طرح دی جائے کہ وہ اسے کچھ عرصے بعد واپس کر دے گا۔ جو قرض بلا مدت معینہ کے دیا جائے اسے لفظ اسے عربی میں قرض کہتے ہیں، اور جو مدت معینہ کے ساتھ دیا جائے اسے دین کہتے ہیں۔ جبکہ لفظ دین کا لغوی معنی بدلہ کے ہیں، بدلہ، یعنی لفظ دین کے معنی یہ ہیں، لفظ دین کے معنی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ادھار دے کر آدمی واپس لیتے ہوئے صرف اس کا پورا پورا بدل ہی لے سکتا ہے جو اس نے دیا ہے، زیادہ نہیں لے سکتا۔ شرعاً ہر بدلے کو دین کہا جاتا ہے، کوئی بات کسی کے ذمہ ہو اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو، یعنی عدلے کا بدلہ۔ قرض کے بارے میں ہمارے دین میں چند اصول اور احکامات ہیں جن پر توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ قرض انتہائی مجبوری اور ضرورت کے تحت ہی لیا جائے۔ شریعت نے انتہائی شدید ضرورت یا عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قرض لینے کی اجازت دی ہے، بس بلا وجہ فضول خرچی، مصنوعی معیار زندگی اور عیش و عشرت کی خاطر قرض لینے اور پھر اس کی ادائیگی نہ کرنے کو شرعاً ناجائز قرار دیا۔ بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے لیے نام و نمود اور برادری میں برتری ثابت کرنے کے لیے قرض لینا انتہائی قبیح حرکت، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا، میت لائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس نے کوئی قرض تو نہیں چھوڑا ہے، اگر وہ قرض چھوڑ کر مرا تھا، قرض چھوڑ کر بالفرض مرا ہوتا اور ادائیگی کے لیے کوئی ترکہ یعنی میراث میں کچھ نہیں چھوڑ گیا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک صحابی کی میت لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ هل له دین، کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، 2 دینار کا مقروض ہے، 2 دینار تقریباً نصف تولہ سونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو. حضرت ابو قتادہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ فصلی علیہ. حضرت ابو قتادہ نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا قرض میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مغرم قرض کو کہتے ہیں، مجھے قرض کی سے یا اللہ بچائے رکھنا، میں پناہ چاہتا ہوں ہر گناہ کے عمل سے، ہر قرض سے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں میں یہ الفاظ ذکر ہیں، اس لیے میں نے ان کا ذکر کر دیا. سنن نسائی میں اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور قرض دونوں سے پناہ مانگی. تو ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کفر اور قرض دونوں کو ایک طرح سے ناپسند کرتے ہیں، یعنی دونوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں ایسا ہی ہے. سنن بیہقی میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ نصیحت فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ قرض کم لیا کرو، آزاد ہو کر زندہ رہو. قرض انسان کی عزت، آزادی اور پرسکون زندگی کو بے چین بنا دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، صاحب الدین مأسور بدینہ، کہ جو جس نے قرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ قید ہو کر رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرض کی ادائیگی کی خصوصی طور پر دعائیں سکھائی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی قرض سے نجات کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. لیکن بہرحال چونکہ قرض ایک ناگزیر ضرورت ہے اور برے وقت میں انسان کے لیے ایک سہارا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے قرض دار اور قرض خواہ دونوں پر کچھ اخلاقی اور قانونی پابندیاں عائد کر دی ہیں، تاکہ یہ معاملہ دونوں کے لیے کسی طرح سے بھی نقصان دہ ثابت نہ ہو. غور کیجیے اس پر کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مند افراد کو بیت المال سے، یعنی سرکاری خزانے سے، غیر سودی قابل واپسی قرض دے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ابتدا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے توقف فرماتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب حالات بہتر ہو گئے تو آپ اور حکومت کے پاس، ریاست کے پاس سرمایہ حاصل ہو گیا اور حالات بہتر ہو گئے، تو اس صورتحال کو احادیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ہے، لما فتح اللہ علی رسولہ قال انا اولا بکل مؤمن من نفسہ. جب حالات سازگار ہو گئے مالی لحاظ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہر مومن کے لیے اس کی ذات سے بھی زیادہ ذمہ دار اور ہمدرد میں ہوں. اور چونکہ اس وقت ریاست کے سربراہ آپ ہی تھے, یہ ہے فلاحی مملکت کا جو دینی تصور ہے. فمن ترک دینا فعلیہ, جو قرض چھوڑ کر گیا ہے اور ادائیگی نہیں کر سکتا تھا اس کا ذمہ دار میں ہوں, اس کی ادائیگی ریاست کرے گی. ومن ترک مالا فلورثته, اور جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ وارثوں کا ہو. وہ انتہائی مجبور فرد کا قرض اسٹیٹ ادا کرے گی. احادیث سے یہی رہنمائی ہوتی ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص ادائیگی کی, اب یہ بھی غور کیجئے, اگر کوئی شخص ادائیگی کی قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے اور قرض ادا نہیں کرتا تو حکومت اس سے جبرن قرض وصول کر کے, بلکہ اس کو گرفتار کر کے اس سے قرض لے کر, جو قرض جس کا مال تھا, جس نے قرض دیا تھا, اس کو مال لوٹانے کی ذمہ دار ہو. یعنی حکومت نہ تو خود کسی کا حق مارے گی اور نہ دوسروں کے حق کو حتی الامکان ضائع ہونے دے گی. حکومت یہ ذمہ داری دور نبوی میں, دور خلافت راشدہ میں اور بعد کے ایک زمانوں تک ادا کرتی رہی. اور یہ جملہ بھی غور سے سنیے کہ عوام کے مالی حقوق کا تحفظ نہ کرنا اور اپنے چہیتوں کو قرضے دیتے چلے جانا اور پھر معاف کرتے چلے جانا, یہ حکومت کی بددیانتی ہے اور قومی جرم ہے. اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کے لیے کبھی معافی نہیں. قرآن نے دوسرا اصول قرض کے سلسلے میں مشترکہ طور پر دیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ کسی پر ظلم کوئی کرے اور نہ اس پر کوئی ظلم کیا جائے. نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر ولا ضرار, نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. سبحان اللہ. لہذا قرض دینے والے بغیر کسی معاوضے اور سود کے امداد اور تعاون کی نیت سے قرض دیں گے, امداد کرنے کی نیت سے, تعاون کی نیت سے. ان کا یہ عمل اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ عمل باعث اجر ہوگا. ذرا غور کیجئے کتنا بڑا اجر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی سنن ابن ماجہ میں ہے, ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتین الا کان کصدقتها مرتا. فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے دو مرتبہ تو ایک مرتبہ اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا. بلکہ اس سے اگلی بڑی بات جو حدیث میں بیان ہوئی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر وہ مقروض آدمی واقعتاً تنگ دست ہے, واقعتاً تنگ دست ہے, تو اسے مہلت دی جائے, یا اگر وہ بالکل ہی ادا نہیں کر سکتا تو, یعنی قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے, تو اس کو معاف کر دیا جائے. سورہ بقرہ میں ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر وہ تنگ دست ہے تو کشادگی تک اس کو مہلت دی جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر بالکل معاف کر دو گے تو اس پر صدقہ کرنے کا اللہ تمہیں اجر دیں گے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور مہلت دینا کتنا عظیم عمل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی. حضرت بریدہ ابن الخصیب اس حدیث کے راوی ہیں, اور مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا, من انذر معسرن, جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے, قرض میں مہلت دیتا ہے, کان لہ بکل یوم صدقہ, تو اللہ تعالی ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ, تاکہ پتہ چلے کہ سونا کوئی رہا ہو. زور سے کہہ دیجئے. میری عادت نہیں ہے کہ آپ سے ہر مرتبہ سبحان اللہ کہلواؤں, لیکن میں بعض دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائے, کیونکہ وہ سو رہے ہیں وہ بالکل کھو رہے ہیں. یہ شریعت کی ہر بات ہے جو ہمارے لیے رہنما ہے. ثم قل, تو پھر راوی کہتے ہیں, بکل یوم مثلہ صدقہ, یا رسول اللہ ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب. قال, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بکل یوم صدقۃ ما لم یحل الدین, جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں اس شخص کو اللہ تعالی. فیضا انذرہ بعد الحل, ذرا غور کیجئے, جو قرض کی ادائیگی کی میعاد ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اگر مجبوری کی وجہ سے اب بھی وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا, ایک قرض کی مدت تھی ادا کرنے کی, وہ مجبور ہے اب قرض نہیں ادا کر پا رہا, تو فلہ بکل یوم مثلیہ صدقت, تو اس نے جو انتظار کر رہا ہے, جو جس نے پیسہ لینا ہے وہ انتظار کر رہا ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے, تو اللہ تعالی اس مقروض کو مہلت دینے پر ہر روز ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. ڈبل رقم, ڈبل رقم صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں یا اس کی مصیبتیں دور ہوں, تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے. ابو قتادہ فرماتے ہیں, انہ طلب غریما لہ, ایک آدمی نے اس سے قرض لیا تھا, اب یہ اس کی تلاش میں نکلے ہیں, وہ مل نہیں رہا, پیسے نہیں لوٹا رہا, فتوارا عنہ, اس کو پتا چل گیا کہ آ رہے ہیں, وہ چھپ گیا. اللہ اکبر. ثم وجدہ, حضرت ابو قتادہ نے بالآخر اس کو ڈھونڈ لیا, تلاش کر لیا, پا لیا. فقال انی معسر, تو کہنے لگا, حضرت سچی بات یہ ہے کہ میں بہت تنگ دست ہوں, پیسے نہیں لوٹا سکتا. آپ نے فرمایا, اللہ 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 کی قسم. نے کہا, ہاں ہاں اللہ کی قسم, واقعتا میں نہیں لوٹا سکتا. تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, یقولو, آپ فرما رہے تھے, من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یزع عنہ, فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے, جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناک سختیوں سے اس کو بچائے, وہ قرض مقروض کو زیادہ سے زیادہ مہلت دے یا پورا قرضہ ہی اس کو معاف کر. قرض کے معاملے میں تنگ دست کو مہلت دینے والے کے لیے حضور نے عرش کے سائے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. حضرت قاب فرماتے ہیں, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا,
من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو واقعتاً تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، او وضع عنہ یا اس کو قرضہ معافی کر دیتا ہے، از اللہ اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. ایک سرمایہ دار کا احادیث میں ذکر ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شیء. پہلی پیشی جو حوالات میں ہوتی ہے اس میں ایک شخص کو جو تم سے پہلی قوموں میں گزرا ہے اس کو پیش کیا گیا، تو اس کے پاس کوئی زیادہ نیکیاں ویکیاں نہیں تھیں، الا انہ کان یخالط الناس، مگر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مل جل کر رہتا تھا، معاملات کی خبر رکھتا تھا، کوئی پریشان ہے تو اس کا حال پوچھتا تھا، وکان موسرا اور تھا بڑا مالدار، وکان یامر غلمانہ ان یتجاوزوا عن المعسر، اور اس نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جو پیسے لوٹانے میں تنگ دست ہے اس سے ذرا تھوڑا لحاظ کرنا، تجاوز کرنا، اصرار نہ کرنا. قال، حضور فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا، نحن حق بذلك عنہ تجاوزوا عن عبدی، ہم اس سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، لہذا ہماری طرف سے بھی اس بندے سے تم نگاہیں اٹھا، اس سے تجاوز کرو، رعایت دی. میرے بزرگوں اور دوستو، قرض کے حوالے سے تیسرا اصول یہ ہے کہ قرض دینے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دیے ہوئے قرض پر سود نہ لے. سود، زور سے کہہ دیا، کل دین جر نفعا فہو ربن، یہ ہے ڈیفینیشن قرض سود کی، کل دین جر نفعا فہو ربن، جو قرض بلا عوض نفع لائے وہ سود ہے، جو قرض واپسی میں نفع لائے وہ سود ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے ہدیہ لینے تک سے روک دیا. سنن ابن ماجہ اور سنن بیہقی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اذا اقرض احدکم قرضا، جب تم سے کوئی آدمی قرض لے، فاہدا الی، اور اس کی طرف کچھ ہدیہ بھیجے، او حملہ علی داب علی الدابت، اللہ اکبر، باریکی دیکھیں، اندازہ لگائیں، حتیٰ کہ اس کو اپنی سواری پر سوار کر لے، تو فلا یرکبھا، وہ اس کی سواری پر سوار نہ ہو، ولا یقبلھا، اس کی طرف سے ہدیہ قبول نہ کرے، الا ان یکون جرا بینہ وبینہ قبل ذلک، ہاں اس سے پہلے، قرض لینے سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہو، ہدیے کا تبادلہ ہوتا رہتا ہو، یا ایک دوسرے کی سواری پر سوار ہونے کا معاملہ ہوتا رہتا ہو، تو وہ الگ بات ہے. تحفے دینے کا پہلے سے اگر باہم معمول ہو تو وہ الگ بات ہے. اور چوتھا اصول یہ ہے، غور کیجئے ذرا، قرض اور ادھار کا معاملہ باوجود گہرے تعلقات کے دستاویز پر لکھ لیا جائے. ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی سستی ہوتی ہے، چلو جی کوئی گل نہیں پا جی، تسی لے جاؤ، خیر ہے کوئی گل نہیں، لٹا دیو گے، لیکن بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. خاص طور پر ایک آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ کہتے ہیں ہم تو کوئی پتہ نہیں. قرآن انشاءاللہ اس بارے میں ہم اگلے خطبے میں تفصیل سے ساری باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ، وہ آیت پڑھ کے سنائیں گے ترجمے کے ساتھ. لکھ لینا حکم خداوندی ہے، نہ لکھنے کی اگرچہ گنجائش تھوڑی بہت نکلتی ہے لیکن لکھ لینا باعث اطمینان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب قرض کا معاملہ آپس میں کرو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقرر تک قرض دیا ہے تو کیا کرو، فاکتبو، سو لکھو، اس کی دستاویز تیار کرو، کسی کاغذ پر لکھو، دونوں کے دستخط ہونے چاہیے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ذرا غور کیجئے، من اسلفا، جو شخص ادھار کا معاملہ کرے، فل یسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم. یہ سنن بخاری، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ ارشاد ہے. فرمایا قرض کا جب معاملہ کرو تو پیمانہ متعین ہونا چاہیے، اتنے گز لیا ہے، اتنے میٹر لیا ہے، وزن معلوم ہونا چاہیے، اتنے من، اتنے سے کلو، اور مدت معلوم ہونی چاہیے، وزن، پیمانہ، مدت مقرر کر لینی چاہیے. بلکہ یہاں میں عرض کروں گا کہ جن کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ پاکستانی کرنسی آئے دن ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، اگر آج 2 لاکھ قرض دیا تو سال بعد وہ جو ہے بالکل بہت کم رہ جائے گا، تو ایسے احتیاط والے لوگ ڈالر کی شکل میں قرض دیں یا سونے کی شکل میں قرض دیں. میں نے 2 تولے سونا، یہ سونا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، واقعتاً سونا، یہ نہیں کہ پیسے کہہ کے جتنے، سونے کی صورت میں قرض دیں یا ڈالر کی صورت میں قرض دیں اور کہیں کہ واپسی آپ نے ڈالر ہی کی صورت میں لوٹانی ہے اور سونے کی صورت میں لوٹانی ہے، تو اگرچہ وہ سونا مہنگا ہو چکا ہوگا یا ڈالر مہنگا ہو چکا ہوگا، لیکن اسی مقدار میں لیں گے، اتنا ہی لیں گے جتنا دیا تھا، تو یہ شرن جائز. 5واں اصول، غور کیجئے ذرا، اگر مقروض، یہ اصولی طور پر شرعاً یہ قانون ہے کہ اگر مقروض مقررہ مدت پر پیسے واپس نہیں کرتا، اور یہ جو جس نے لینا ہے وہ مہلت نہیں دے سکتا، تو اس کے، اس کو حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے، اور مطالبے میں سختی کرنے کا بھی اس کو حق حاصل. صحیح اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قرض پر لیا، ادائیگی کی مدت گزر گئی، تو اس نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، رک جاؤ، دعوہ ان لصاحب الحق مقالا، اس صاحب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ صاحب حق کو سخت کلامی کا حق حاصل ہے. اللہ اکبر، اللہ. بلکہ اگر وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے اور پیسے ادا نہیں کر رہا، تو جس نے قرض لینا ہے اسے حکومت کا سہارا لیتے ہوئے اسے گرفتار کرانے تک کا حق حاصل ہے. ارشاد نبوی ہے، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، اور دونوں الفاظ کا مفہوم حضرت عبداللہ بن مبارک نے بیان فرمایا. یحل عرضہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے، یعنی جو قرض جس نے وصول کرنا ہے، اسے زبانی ملامت کرنے کا حق حاصل ہے، سختی کرنے کا حق حاصل ہے. وعقوبتہ کا ترجمہ یہ بتایا کہ یحبس لہ، اسے قید کرا کر اس سے قرضہ وصول کرنے کا حق حاصل. اب اگلی بات بھی ذرا سمجھیے، چونکہ اب تک تو قرض دینے والے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کے لیے شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے،
زور سے کہہ دیجیے, سو تو نہیں رہے, جو جاگ رہے ہیں وہ ان کے بھاگ انشاءاللہ جاگ رہے ہیں, اور جو سو رہے ہیں وہ کھو رہے ہیں. قرض لینے والے کے لیے جو احکامات ہیں, پہلا حکم تو یہ ہے کہ قرض انتہائی مجبوری میں لے, انتہائی مجبوری میں قرض لینا ہے ورنہ قرض نہ لے, کیونکہ یہ بے چین کر کے رکھ دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ قرض کی ادائیگی کی استطاعت ہوتے ہی فوراً قرض ادا کرے. پہلے حج نہ کرنے جائے, عمرہ کرنے نہ جائے, بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں نہ پڑے, پہلے قرض ادا کرے. فوت ہو گیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے, اس کی وراثت تقسیم نہیں کر سکتے جب تک اس کا قرض ادا نہ کرو. اور اگر ساری کی ساری وراثت قرض کی ادائیگی میں کھپ جائے تو وارثوں کو ایک پیسہ بھی نہیں مل سکتا, پہلے قرض ادا کیا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین, یوصون بہا او دین, توصون بہا او دین, توصا بہا او دین, چار دفعہ قرآن کریم میں آیا. قرض ادا کرو, اگر زندہ ہے قرض کی ادائیگی کی استطاعت ہو تو فوراً قرض ادا کرے. حضور نے فرمایا مثل الغنی ظلمن, کسی کی استطاعت ہو گئی ہے قرض ادا کرنے کی, اب نہیں کر سکتا تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ, اگر قرض خواہ جس نے پیسے دیے تھے وہ ضرورت مند ہو جائے تو قرض دار کو اپنی جائیداد, اپنا مکان اور گھر کا اثاثہ بیچ کر اس کا قرض ادا کرنا لازم ہے. بیچے, پہلے قرض ادا کرے. حضرت معاذ بڑے سخی تھے, ضرورت مندوں کو بعض دفعہ کسی سے پیسے پکڑ کر دے دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ دونوں نہ تو گردن سے باندھ لے کہ جیب کی طرف نہ جائیں, ولا تبسطھا کل البسط, اور نہ اتنا ہی کھول دے کہ دیتا چلا جائے, پرواہ ہی نہ کرے, بعد میں مشکل ہو جائے ادائیگی کی. لیکن بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ مزاج, تو قرض خواہوں نے ان کا قرض جب معاف نہ کیا, مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو کچھ تھا سب فروخت کروا کے قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا. حضرت معاذ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. میرے بزرگوں اور دوستو, اسی طرح اگر مقروض مجبور ہو گیا ہے تو معاشرے سے چندہ اکٹھا کر کے اس کا قرض ادا کروانا, یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. قرض نقدی کی صورت میں لیا جائے تو کسی بھی نقدی کی شکل میں اتنا ہی واپس ہوگا. کیلی اور وزنی, یعنی تولی اور ناپ کر لی گئی اشیاء, جتنی مقدار میں قرض کے لیے لی گئی تھی, قرض کے لی گئی تھی, اتنی ہی مقدار میں واپس کرنی ہوں گی. ان کا بازار میں مہنگا ہو جانا یا سستا ہو جانا, اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. میں پھر دہرا دوں کہ قرض دار اگر قدرت کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ اس کی اسی طرح کی کوئی چیز اگر چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنے قرض کے بدلے میں لے سکتا ہے, لیکن اپنے قرض سے بہتر کوئی جنس یا کوئی چیز نہیں لے گا. اور امت کے فقہا کی رائے ہے, امام اور چاروں ائمہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے, یا تینوں ائمہ نے کم از کم اس پر اتفاق کیا ہے کہ حاکم کے لیے یہ جائز ہے
کہ مقروض کی ضروریات کے سوا باقی سارا اس کا مال نیلام کر کے قرض خواہوں کو قرض ادا کرے. اگر مقروض لوگوں کے واجبات ادا نہیں کر سکتا تو اس کو قید کرنا جائز ہے. ہاں یہ واضح ہو جائے کہ اب اس کے پاس کوئی واقعی مال نہیں رہا تو پھر اگر وہ لینے والے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, ورنہ قیامت کے دن تو یہ ان کا دیندار ہوگا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مفلس ہو, بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے پاس ملا درہم لہو ولا دینار لہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, میں تمہیں بتاؤں حقیقی مفلس کون ہے. یاتی یوم القیامت, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا مال دبایا ہوگا, شتم ہاضا کسی کو گالی دی ہوگی, اور ظلم ہاضا کسی پر ظلم کیا ہوگا, اور صفق دم ہاضا کسی کا خون بہایا ہوگا. اللہ تعالی جتنے جتنے وہ اس کے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی ان کو لائے گا, اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے کر ان کو راضی کر کے بھیجے گا, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں نہیں رہیں گی اور حقدار رہ جائیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے. یہ ہے حقیقی مفلس. اللہ ہمیں حقیقی مفلس ہونے سے بچائے. واخر دعوانا الحمد.